تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کے وزیراعظم مودی کے ذریعے زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد بھی ہندوستانی کسانوں کا تحریک جاری رکھنے کا اعلان. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں کے خلاف پی ڈی پی کی سربراہ اور کارکنوں کا گورنر ہاؤس کی جانب احتجاجی مارچ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں کارکنوں پر مسلح افراد کی فائرنگ، 3 کارکن ہلاک. اور بیت المقدس میں فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پسندانہ کاروائی، 4 صہیونی فوجی بری طرح زخمی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستان کی کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین کی واپسی اور ایم ایس پی کی گارنٹی تک ان کی تحریک جاری رہے گی. جمعے کو ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کے اس اعلان کے بعد کہ وہ تینوں زرعی قوانین واپس لے رہے ہیں، اتوار کو کسان تنظیموں کے اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے اور ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دی جاتی، اس وقت تک ان کی تحریک جاری رہے گی. دہلی کے سنگھو بارڈر پر متحدہ کسان مورچہ کے اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا. تینوں زرعی قوانین واپس لینے کے وزیراعظم کے فیصلے کے بعد کسانوں کے اس پہلے اجلاس میں ایم ایس پی کی گارنٹی، تحریک کے دوران مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کو معاوضہ دیے جانے اور ہزاروں کسانوں پر درج مقدمات واپس لیے جانے کے مطالبے پر اتفاق ہوا. کسان رہنما بلبیر سنگھ راجوال نے بتایا کہ کسانوں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیراعظم کے نام ایک کھلا خط لکھا جائے گا جس میں کسانوں کے دیگر مطالبات کو بھی دہرایا جائے گا. کسان تنظیموں نے کہا ہے کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام جاری رہیں گے اور 22 نومبر کو لکھنؤ میں کسانوں کی مہا پنچایت ہوگی. واضح رہے کہ 22 نومبر کو دہلی کے سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے کو 1 سال مکمل ہو جائیں گے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی حالیہ مبینہ ہلاکتوں کے خلاف ہند نواز جماعت پی ڈی پی کے کارکنوں نے پارٹی کے سربراہ کی قیادت میں گورنر ہاؤس کی جانب احتجاجی مارچ کیا. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پچھلے دنوں حیدر پورہ میں انکاؤنٹر کے دوران 4 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پی ڈی پی کے کارکنوں نے گورنر ہاؤس کی جانب مارچ کیا، جس کی قیادت پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کی. تاہم مظاہرین کو گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اس موقع پر جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت ہندوستان پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کا قتل عام بند کیا جائے اور فرضی تصادم اور انکاؤنٹر میں مارے گئے لوگوں سے لیفٹیننٹ گورنر کو معافی مانگنی چاہیے. محبوبہ مفتی نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں مزید کہا،
حیدر پورہ میں جو پروٹیسٹ ہوا اس میں بے گناہ لوگ مارے گئے. چونکہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب یونیفائیڈ کمانڈ کے ہیڈ ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے ان کے لواطین سے. اور جو دبا ان پہ لگا دیا کہ یہ ملیٹنٹ ہے، اوور گراؤنڈ ملیٹنٹ ہے، ہائیبریڈ ملیٹنٹ ہے، وہ واپس لینا پڑے گا، اس کی جوڈیشل انکوائری کرنی پڑے گی. اور جو عامر کی لاش ہے اس کو واپس دے کے کمپنسیشن دینا پڑے گا. اور پوری قوم سے، کشمیر کے لوگوں سے یونیفائیڈ کمانڈ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکال رکھا ہے. یہاں تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، کسی کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے ہیں. یہاں تو سارے دروازے انہوں نے بند کر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے ان کو معافی مانگنی چاہیے. جو 3 لواحقین، جو جن کے لواحقین ہیں، جو چاہے مدثر صاحب تھے، چاہے الطاف صاحب تھے، چاہے عامر ماگرے ہے، وہ بے گناہ تھے. ان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملیٹنٹ تھے، اوور گراؤنڈ ملیٹنٹ تھے، یہ ہائیبریڈ ملیٹنٹ تھے. وہ الزام واپس لینا پڑے گا اور جوڈیشل انکوائری کر کے جو اس میں ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزا دے کے جو اس میں لوگ ہیں ایک تو ان کو کمپنسیشن دینا پڑے گا اور ایل جی صاحب کو خود معافی مانگنا پڑے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چار لوگ وہاں تھے, ایک ملیٹنٹ تھا, تو ہمیں تو شک ہے, ہم نے تو ملیٹنٹ کی کوئی لاش نہیں دیکھی, کوئی شکل نہیں دیکھی, اس کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا. کیا واقعی وہاں ملیٹنٹ تھا یا انہوں نے وہاں تین خمخم تین جو ہیں ہمارے سویلین بے گناہ ان کو مار دیا, کیونکہ ملیٹنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, اب تو کچھ بھی نہیں پتا ہے, کسی کو بھی مار دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے سومو میں ایک نوجوان کو مار دیا. میں کہتی ہوں اس میں جوڈیشل پروب ہونا چاہیے, کیونکہ ان تینوں لوگوں کو جو ہمیں انفارمیشن ہے, جو ایلیگیشن ہے, ان کو شیلڈ بنا کے استعمال کیا گیا, کیونکہ ان کو شک تھا وہاں ملیٹنٹ ہے, مگر ملیٹنٹ وہاں تھا کہ نہیں اس پہ بہت بڑا سوالیہ ہے. یہ تو بالکل ہے, یہاں تو کس کے حقوق ہیں؟ جمہوریت انہوں نے تو 370 ختم کر کے ہندوستان کی جو آئین ہے اس کو تباہ برباد کر دیا. آئین کے مطابق تو نہیں چلتا ہے اس وقت پورا ملک یا جموں کشمیر, یہ تو آر ایس ایس کے اور بی جے پی کے جو ان کا ایجنڈا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو دبانا ہے, چونکہ جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, اس لیے ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ ستم کیا جا رہا ہے. ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے, بات کرنے کی آزادی نہیں. آپ نے دیکھا جو جرنلسٹ ہے ان کو کس طرح تنگ کیا جاتا ہے, ان کو کس طرح پولیس اسٹیشن پہ بلایا جاتا ہے, ان کو کس طرح دھمکایا جاتا ہے. جو فیملی ممبرس وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو راتوں رات اریسٹ کیا گیا. اب تو ان کو تو شرم آنی چاہیے, اب تو کشمیر کے لوگ انصاف نہیں مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں لاشیں واپس دے دو. یہ تو اتنا بڑا ملک ہے, جمہوری ملک ہے, یہاں ڈیموکریسی ہے, یہاں سیکولرزم ہے. اس میں آپ کبھی کشمیری نے سوچا تھا آج سے 70 سال پہلے جب اس نے اس ملک سے ہاتھ ملایا کہ ایک وقت آئے گا میں اپنی لاشوں کے لیے ہندوستان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ یہ ان کو شرم آنی چاہیے. بالکل یہ تنگ کر رہے ہیں تاکہ جو یہاں کے جو ہمارے جرنلسٹ کچھ بچے ہوئے ہیں جو گودی میڈیا کی طرح ان کا نیریٹو نہیں چلاتے ہیں, ان کی بات نہیں سنتے ہیں, جو اصلیت دکھانا چاہتے ہیں, ان کو تنگ کر کے, ان کو دمکا کے, ان کو کوارٹر سے نکال کے ان کو یہ لوگ جو ہے دمکانا چاہتے ہیں, تنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سچ نہ بولے. میں تو پروگرام دینا چاہتی ہوں, میں تو پہلے ہی دن جانا چاہتی تھی, مگر یہ جانے دے تب جائے نا انسان. تھینک یو سو مچ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں پیش آنے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم 3 کانکن جاں بحق ہو گئے. مقامی سیکورٹی حکام کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ضلع ہرنائی کے علاقے شہرگ میں پیش آیا, جہاں مسلح افراد نے ایک کان میں کام کرنے والوں پر فائرنگ کر دی. فائرنگ میں 3 کانکن جاں بحق ہو گئے, جن کی میتیں مقامی ہسپتال پہنچائی گئی ہیں. یہ پہلی بار نہیں جب پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کانکنوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہو. 24 اگست کو کوئٹہ کے نواحی علاقے مارواڑ میں بھی نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 3 کانکن مارے گئے تھے. اس سے پہلے 3 جنوری کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مشق کے ایک کان میں کام کرنے والے 11 کانکنوں کو مسلح افراد نے اغوا کرنے کے بعد کچھ دور لے جا کر ذبح کر دیا تھا. مرنے والے کانکنوں کا تعلق کوئٹہ کے شیعہ ہزارہ برادری سے تھا. اس واقعے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی تھی. واقعے کے بعد مرنے والوں کے لواحقین نے شہدا کی لاشوں کے ساتھ کئی روز تک سڑکوں پر احتجاج بھی کیا تھا. افغانستان کے عبوری طالبان انتظامیہ نے ملک کی مشکلات کے حل کے لیے صوبائی معززین سے رجوع کیا ہے. اس دوران ننگرہار میں ہوائی اڈے کو ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے. عبوری طالبان انتظامیہ کے نائب سربراہ برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے ملک کے بڑے صوبوں ننگرہار, لغمان, پروان اور کاپیسا کے معززین اور عمائدین سے ملاقات کی اور اقتصادی مشکلات سمیت مختلف مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. مولوی عبدالکبیر نے عمائدین کے ساتھ ملاقات کے بعد مذکورہ صوبوں کے متعلقہ طالبان عہدیداروں کو ضروری احکامات بھی جاری کیے. دوسری جانب خوراک و زراعت کے عالمی ادارے فاو نے اپنی تازہ رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کو انتہائی بحرانی قرار دیتے ہوئے $110 ملین کی فوری امداد کی اپیل کی ہے. فاو کا کہنا ہے کہ افغان کسانوں کی ضرورت اور معاونت کے لیے اسے فوری طور پر $110 ملین کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ تقریباً 14 ملین افغان بچوں کو اس وقت شدید غذائی قلت اور بھوک کا سامنا ہے. افغانستان کے عوام اور عبوری طالبان انتظامیہ ہمسایہ ملکوں, علاقائی ممالک اور بین الاقوامی اداروں اور خاص طور سے اقوام متحدہ سے مدد اور حمایت کی اپیل کر رہی ہے. دنیا اثنا اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے بھیجی جانے والی 13ویں امدادی کھیپ ننگرہار پہنچ گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے پریس ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے ارسال کی جانے والی انسانی امداد کا حامل جہاز ننگرہار کے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امدادی سامان مرنے والوں کے اہل خانہ اور زخمیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ادھر صوبہ ننگرہار کے پولیس کمانڈر ندا محمد ندیم نے صوبائی صدر مقام جلال آباد میں متعین ایرانی کونسلر جنرل مجید صادق دولت آبادی سے ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے صوبائی پولیس چیف نے کہا کہ ننگرہار کے بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملکی اور غیر ملکی پروازوں کی رفت آمد کے لیے پوری طرح کھول دیا گیا ہے۔ مولوی ندا محمد ندیم کا کہنا تھا کہ فلائٹ سیکورٹی کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پر کام کرنے والے عملے کے تمام افراد اپنی ملازمتوں پر واپس آ گئے ہیں اور معمول کی سرگرمیاں پوری طرح بحال ہو گئی ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی فوج افغانستان پر 20 سالہ ناجائز قبضے کے دوران ننگرہار کے ہوائی اڈے کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ 3 نئے فلورس عنقریب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری نے کہا کہ رما ایرانی سال کے اختتام تک 3 نئے فلورس ہماری بحری فورس میں شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران انتہائی اہم جغرافیائی پوزیشن کا مالک ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر پچھلے 1 سال کے دوران علاقے میں امریکہ کے ساتھ متعدد بار ہمارا ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹکراؤ کے بہت سے واقعات کی خبریں سامنے نہیں لائی گئی ہیں، البتہ ایران نے کم سے کم 6 بار امریکہ کے منہ پر تماچا رسید کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کمانڈر نے بحیرہ عمان میں روکے گئے تیل بردار بحری جہاز کے بارے میں کہا کہ یہ جہاز ایرانی تیل لے جا رہا ہے اور امریکی میرین کی سرپرستی کر رہے تھے۔ واضح کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے 3 نومبر کو بر وقت کارروائی کرتے ہوئے امریکی فوج کے ذریعے ایرانی تیل کی چوری اور اسے نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی تھیں۔ اردن کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے پہلی بار انکشاف کیا ہے کہ ان کا ملک 5 میگاواٹ کے ایٹمی ریئیکٹر کا مالک ہے۔ مقامی اخبار کے مطابق محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد طوفان نے کم ترین بجٹ میں بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے جس کا مقصد ایٹمی توانائی سے استفادہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردن کے پاس 5 میگاواٹ کا ایٹمی ریئیکٹر موجود ہے اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے تحقیقاتی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ القبہ میں ایک بڑے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کے علاوہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے ریئیکٹروں کی تعمیر اور پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں بیت المقدس میں فلسطینیوں کی جوابی کارروائی کو تحریک حماس نے فطری اقدام قرار دیا ہے۔ قبل ازیں صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کریں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے اتوار کو بیت المقدس میں 2 فلسطینی نوجوانوں کی جوابی اور استقامتی کارروائیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں صہیونی غاصبوں کے خلاف ملت فلسطین کے انقلاب جاری رہنے، فلسطینیوں کے ناقابل شکست ہونے اور صہیونی حکومت کی ناتوانی پر تاکید ہے۔ حماس کے ترجمان القانو نے کہا کہ صہیونی غاصبوں کے خلاف فلسطینی استقامت اس وقت تک بھرپور طریقے سے تمام وسائل کے ساتھ جاری رہے گی جب تک مد نظر اہداف حاصل اور غاصب صہیونی حکومت نابود نہیں ہو جاتی۔ میڈیا ذرائع نے بیت المقدس کے قدیم محلے میں مسجد الاقصی کے قریب 2 فلسطینی جوانوں کی شہادت پسندانہ کارروائی میں 4 صہیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہادت پسندانہ کارروائی انجام دینے والے 2 فلسطینی نوجوانوں میں سے 1 صہیونی فوجیوں کی گولیوں سے شہید ہوا جبکہ دوسرا فلسطینی موقع سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ کس کے فلسطینی ٹی وی چینل نے بھی اعلان کیا ہے کہ مسجد الاقصی کے قریب انجام پانے والی اس شہادت پسندانہ کارروائی میں 4 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے جن میں سے 1 کی حالت بہت خراب ہے اور اس کو کلینیکل موت واقع ہو جانے کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ اس سے قبل صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں شہر رام اللہ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 1 صحافی اور 10 فلسطینی شہری زخمی ہو گئے جبکہ زہریلی گیسوں کے شیل فائر کیے جانے کے باعث اکثر فلسطینیوں کے دم گھٹنے لگے۔ دوسری جانب قدس کی غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے سلوان دیہات کے وادی الربا علاقے پر بھی یلغار کی اور فلسطینیوں کو زد و کوب کیا۔ صہیونی انتہا پسند اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے تقریباً روزانہ فلسطین کے مختلف علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان جھڑپوں کے دوران فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد شہید یا زخمی ہو جاتی ہے۔ صہیونی فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات ایسے عالم میں جاری ہیں کہ اکثر فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف کسی بھی طرح کے جارحانہ اقدامات کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک حماس کے سربراہ ہنیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کی پہلی ترجیح مسئلہ فلسطین کا تحفظ اور کسی بھی بہانے ملت فلسطین کے حقوق کو پامال نہ ہونے دینا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ تحریک حماس کی دوسری ترجیح استقامتی محاذ کا استحکام برقرار رکھنا اور مختلف میدانوں میں اس کی توسیع ہے۔
حزب اللہ لبنان نے تحریک حماس کے بارے میں لندن کے فیصلوں کو ہدف تنقید بنایا ہے اور برطانوی حکومت کی جانب سے حماس کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دینے کی مذمت کی ہے۔ حزب اللہ کے بیان میں آیا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ غلط اور ظالمانہ ہے۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا کہ فیصلہ برطانیہ کے صہیونی دشمن کی مکمل جانبداری، قتل و غارت گری، دہشت گردی، قتل عام اور تباہی و بربادی کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت کا اپنے مس کلیکشن پر نظر ثانی اور اس ظالمانہ فیصلے سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور یقیناً اس فیصلے کا فلسطین کے ثابت قدم قوم تحریک حماس اور اس کے شریف مجاہدین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حزب اللہ کے بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ برطانیہ کے اس فیصلے سے مکمل کامیابی اور فلسطین کی آزادی تک جہاد کے لیے فلسطین کے استقامتی گروہوں کا عزم مزید محکم ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پاٹل نے جمعے کو تحریک حماس کو پوری طرح دہشت گرد گروہ اعلان کرنے اور برطانیہ میں اس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے لیے لازمی تدابیر اختیار کرنے کی خبر دی تھی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی حماس کے خلاف اپنے ملک کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی نے شمالی بغداد کے تارومیہ علاقے میں داعش کے خفیہ اڈے پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ الاشد الشابی نے اتوار کے ایک بیان میں اعلان کیا کہ الاشد الشابی کے 12ویں بریگیڈ نے بغداد کے شمال میں واقع اتارومیہ ضلع میں داعش دہشت گرد گروہ کے خفیہ اڈے کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا اور اس علاقے میں ان کی مداخلت کی کوششیں ناکام بنا دیں۔ اس بیان میں کہا گیا کہ عراقی رضاکار فورس اتارومیہ میں داعش کے باقیات کے خفیہ اڈوں کا نشانہ بنانے کی کوششیں جاری رکھے گی اور دہشت گرد عناصر کو اس ضلع میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ ارشد الشابی کے جوانوں نے سنیچر کو بھی سامرہ کے جنوب میں یثرب کے علاقے میں داعش کے حملے کو پسپا کر دیا تھا۔ ارشد الشابی کے انفارمیشن سینٹر کے بیان میں کہا گیا کہ داعش کے باقیات پر مشتمل ایک گروہ یثرب کے علاقے میں حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ارشد الشابی نے ناکام بنا دیا اور دہشت گردوں کو فرار پر مجبور کر دیا۔ یمن کے معارف سیکٹر پر یمنی فوج اور مستعفی و مفرور منصور ہادی حکومت کے زرخرید جنگجوؤں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے اور معارف کے قبائل بھی یمنی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ یمن کے شہر معرب اور سرواہ کے درمیان واقع روز زنہ کے علاقے میں یمن کی مستعفی حکومت منصور ہادی اور حزب الاصلاح کے جنگجوؤں کے ساتھ یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں جاہر سعودی اتحاد کے جنگی طیارے اس علاقے میں پرواز کر رہے ہیں اور منصور ہادی اور حزب الاصلاح کے جنگجوؤں نے اس علاقے میں مزید فوجی ساز و سامان پہنچا دیے ہیں۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس صوبہ معرب کے اکثر اضلاع پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے اور منصور ہادی اور حزب الاصلاح کے زرخرید جنگجو ان علاقوں سے فرار کر گئے ہیں۔ تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہونے کے باعث صوبہ معرب کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس صوبہ پوری طرح آزاد ہو گیا تو یمن میں جاری سعودی اتحاد کا کام تمام ہو جائے گا۔ دراصل یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ 8ویں دفاعی موازنہ نامی آپریشن کے دوران سعودی عرب کے نہایت اہم اور بنیادی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔